أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. یہ سورہ صف کا دوسرا رکوع ہے. سورہ صف قرآن پاک کی مختصر سورتوں میں سے ایک ہے اور یہ صرف دو ہی رکوعات پر مشتمل ہے. اپنے نزول کے اعتبار سے یہ مدنی سورت ہے اور اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو ایمان میں اخلاص اختیار کرنے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے اور اس کے مطابق ڈھل جانے کی دعوت دی ہے اور انہیں یہ باور کرایا گیا ہے کہ ایمان محض اور خالی خولی نو کے زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کی گہرائی سے اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے اور نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان سے وفاداری کا عہد کرنے کا نام ہے. پر زندگی کو جب اس رنگ کے اندر رنگا جائے تبھی ایمان کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، ذوق اور شوق کے ساتھ پورے ہوتے ہیں اور بھرپور قوت اور صلاحیت کے ساتھ پورے ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان والو، کیا تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتائی جائے جو تمہیں دردناک عذاب سے، عذاب علیم سے بچانے والی بچا لے. خطاب اہل ایمان سے ہے جو اس پہلو سے یکسو ہو چکے ہیں کہ اللہ ہی ان کا رب ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی اور رہنما ہیں. اس زندگی کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ مختصر اور ناپائیدار ہے، اس کے بعد اصل زندگی کا آغاز ہونا ہے، نامہ اعمال پیش ہونا ہے اور جو کچھ یہاں کیا اور جیسا کچھ یہاں پر گزرا اس کے مطابق اس زندگی کو بسر کرنا ہے. ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ یہ بات پوچھ رہا ہے، استفہامیہ سوالیہ پہرایا بیان ہے کہ کیا تمہیں ایسی تجارت بتائی جائے جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. جہاں تک تجارت کا معاملہ ہے، ویسے اسی مضمون کو قرآن پاک میں جا بجا مختلف پیرائے میں مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے. یہاں اسی بات کو لفظ تجارت استعمال کر کے کہا گیا ہے. یعنی سچی بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص بنیادی طور پر تاجر ہی واقع ہوا ہے. کوئی کتنا ہی غبی ہو، کیسا ہی جاہل ہو، دور دراز علاقوں میں رہنے والا، کہیں اس کو شہروں کی ترقی کی ہوا بھی نہ لگی ہو، لیکن ہر شخص اپنے نفع اور نقصان سے خوب واقف ہوتا ہے، اور یہی بات اس کو تاجر بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے. وہ تول تول کر دیکھتا ہے، پرکھ پرکھ کر، پھٹک پھٹک کر چیزوں کو جانتا ہے، پھونک پھونک کا قدم رکھتا ہے، اور کیا مجال ہے کہ اپنے نقصان کے راستے پہ وہ چل نکلے. جہاں اس کو دو پیسے کا نفع نظر آتا ہے، بس اس کام کو اختیار کرتا ہے، پھر چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن اس کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہر شخص اپنی سوچ کے، اپنی فکر کے، اپنی عمل کے اعتبار سے ایک تاجر واقع ہوا ہے. سب نے میزان نصب کی ہوئی ہیں، ترازو لگائے ہوئے ہیں، چیزوں کو توڑ توڑ کر دیکھتے رہتے ہیں، اور جدھر تمہارا جھکتا ہے اسی طرف وہ عمل کرتے ہیں. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت اور اس کی نفسیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ سوال اس سے کیا کہ کیا تمہیں کوئی ایسی تجارت بتائی جائے اے تاجر کہ جو تمہیں ایک بہت بڑے نقصان سے بچائے. عذاب عظیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، دردناک عذاب کا. ویسے تو یہ عذاب کا لفظ ایسا ہے کہ جو ہماری اپنی زبانوں میں بھی مستعمل ہے، اور اس کے کچھ نہ کچھ مفہوم سے ہم سبھی کچھ نہ کچھ ضرور واقف ہیں، لیکن قرآن پاک کے مطالعے سے اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے سے مزید اس کی وضاحت سامنے آتی ہے. کہ ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یہ پوچھ بیٹھے کہ اللہ کے رسول، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ پر کچھ بڑھاپے کے آثار نمایاں ہیں، فویدہ ہیں، یعنی قبل از وقت آپ بوڑھے نظر آنے لگے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مجھے بوڑھا کر دیا سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ تکویر، سورہ نبا، سورہ قیامہ، سورہ حافظہ، یعنی اس مضمون کی صورتوں کا آپ نے تذکرہ کیا. اب ان صورتوں کو اگر آپ دیکھیں اور ان کی تلاوت کریں، جو ہمارے انہی قرآن پاک کے اندر جو جزدانوں میں لپٹے ہوئے، تاکوں میں سجے ہوئے، ہر گھر کے اندر رکھے ہوئے، ایک نہیں کئی کئی کی تعداد موجود ہے، اسی قرآن پاک میں یہ صورتیں موجود ہیں. یعنی یہ وہ صورتیں ہیں کہ جس میں قیامت کا، اس کی ہولناکیوں کا، آخرت کا، مجرموں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا بڑا تفصیل سے تذکرہ ملتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے تو آپ پر غبطت طاری ہو جاتی تھی، آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، اور پھر کیونکہ آپ اصل اور حقیقی دائیانہ منصب پر سرفراز تھے تو اس غم میں کھلے جاتے تھے، اور یہ خوف آپ کو کھاتا تھا کہ یہ عنقریب فیصلے کی گھڑی آنے والی ہے اور یہ سارے انسان موت کے گھاٹ اتارے جائیں گے، فلاں کے گھاٹ، اور نہ معلوم کس انجام سے دوچار ہوں گے جو دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں. یعنی دائی کی حیثیت سے پسیجتے دیتے، اندر ہی اندر توڑتے دیتے، اور آنکھوں سے آنسو روا ہوتے تھے اس خوف کے، اس منظر کو آنکھوں کے سامنے دیکھتے تھے. تو آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں یہ فرمایا کہ ہاں، مجھے بوڑھا کر دیا ان صورتوں نے، کہ ان کو پڑھتا ہوں تو جوانی آنکھوں کے ذریعے، آنسوؤں کے ذریعے بہہ جاتی ہے، اور قبل از وقت ہوا جوانی میں بڑھاپے کے آثار نمایاں نظر آتے ہیں. خود احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اس کا عذاب کیا ہے. ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک شخص اس دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے، حالت غذا اس پر طاری ہوتی ہے. ایک ایسا شخص جس نے اس دنیا میں خدا اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی، دین کو، حقیقی دین کو مان کر نہ دیا، جب حالت غذا اس پر طاری ہوتی ہے تو ایسے فرشتے اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں جو غضبناک آنکھوں کے ساتھ، خوف اور دہشت کے ساتھ اس کے اوپر مسلط ہوتے ہیں، اور جس مرجو کے رشتے کو اس طرح سے منقطع کرتے ہیں کہ شدید تکلیف میں اسے مبتلا کرتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو اس کی روح کو اٹھا کر لے جایا جاتا ہے، قبر کے اندر لٹایا جاتا ہے، تاکہ قبر اس کے لیے تنگ ہونا شروع ہوتی ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھ کی دونوں انگلیوں کے اشاروں سے فرمایا کہ اس کی پسلیاں اس طرح ایک دوسرے کے اندر بےبست ہو جاتی ہیں، اور پھر اس پر ایسے 70 اجدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں کہ جن میں سے کوئی ایک اگر اس زمین پر اپنی پھنکار مارے تو یہ زمین اپنی زرخیزی کھو دے، یہاں پر غلہ اگنا بند ہو جائے، ایسے زہریلے اجدہے جو بار بار اس کو موت کو گھاٹ اتارتے، بار بار اس کو زندگی دی جاتی، جلایا جاتا، اور یہ عمل تسلسل کے ساتھ جاری رہتا. یعنی عذاب علیم کی کچھ نہ کچھ شکلیں ہیں جو ان احادیث میں بھی پتہ چلتی ہیں. کہ جیسا کہ اس حدیث میں تذکرہ ملتا ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کو سب سے کمتر درجے کا عذاب دیا جائے گا، جس کو سب سے کمتر درجے کی اذیت دی جائے گی، اس کی شکل یہ ہوگی کہ اس کو اس کے پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس کی وجہ سے اس کے سر میں بھیجا اس طریقے سے کھولے گا جیسے ہانڈی کے اندر پانی کھولتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس شخص کے سامنے عذاب عظیم کی شکلیں موجود ہوں، اس نے قرآن پاک کبھی کھول کر پڑھا ہو، احادیث کا اس نے کبھی نہ کبھی مطالعہ کیا ہو یا لوگوں سے سنا ہو، اور پھر اس سے یہ پوچھا جائے کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کہ کیا تمہیں ایک ایسی تجارت بتائی جائے جو اس عذاب علیم سے تمہیں نجات دلائے، دردناک عذاب سے، اس پکڑ سے، اس باسپر سے، اس سختی سے، اس اطلاع سے تم کو نجات دلائے۔ تو ظاہر ہے کہ کون نہیں ہوگا جو چلا اٹھے گا کہ ہاں ہمیں ایسا راستہ ضرور بتایا جائے۔ اس لیے کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ انسان فطری طور پر، بنیادی طور پر تاجری واقع ہوا، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان راہ چلتا جاتا ہے، سیدھی راہ پہ چل رہا ہوتا ہے بظاہر، لیکن سامنے گڑا آ جاتا ہے تو پھیر کے راستے سے، یعنی راستہ بدل لیتا ہے پھیر کے راستے سے، تو اسے معلوم ہے کہ گڑے میں گرنا کے لیے تو وہ نہیں برپا ہوا ہے، الا یہ کہ ہاں اس کو اگر یہ معلوم ہو کہ وہاں بھی کوئی اشکتیوں کا خزانہ چھپا ہوا ہے، تو اس کا اپنا کمپیوٹر، یہ تو آج ہی جاگ ہوا ہے، اس کا اپنا کمپیوٹر اس کو بتاتا ہے کہ بھلے گرنے سے دو چار ہڈیاں ٹوٹیں گی لیکن شاید خزانہ زیادہ ملے گا، کچھ نفع زیادہ ہی ہوگا، تو بھی وہ نفع کا سودا کرتا ہے، یعنی گھاٹے کا سودا کرتا ہوگا، نقصان کا سودا کرتا ہوگا، کوئی انسان آپ کو نظر نہیں آئے گا، یعنی وہی اندھے کنویں میں چھلانگ لگائے گا جس کو معلوم ہوگا کہ وہاں پر کوئی خزانہ اس کو مل جائے گا۔ اس لیے ایک ایسے شخص سے کہ جو نفع اور نقصان کی ترازوئی میں چیزوں کو رکھ کے تولتا، چھانتا اور پھٹکتا اور پرکھتا اور پھر فیصلے کرتا ہو، اس کو جب یہ بتایا جائے کہ عذاب علیم سے نجات دلانے والی تجارت تمہیں بتائی جائے، تو جس کو ذرا سا بھی تصور ہو، اس کا ایمان اس راستے میں اس کی رہنمائی کرتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کیا ہے اور کیسی، وہ تو پکار اٹھے گا کہ ہاں ضرور مجھے وہ راستہ بتایا جائے، وہ تجارت سنائی جائے۔ اس لیے اگلی آیات کے اندر اس کی تفصیل ملتی ہے کہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مال سے اور اپنی جان سے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ یعنی بظاہر تو ایک آیت مختصر سے بیان ہو گئی لیکن اس تجارت کے چار اصول بیان کر دیے گئے، اصول ہائے تجارت کے جن کو اپنا کر، جن پر عمل پیرا ہو کر، اس پکڑ سے، اس باسپر سے، اس عذاب عظیم سے، اس دردناک پکڑ سے بچا جا سکتا ہے۔ پہلی بات وہی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اب یہ کہا کن سے جا رہا ہے؟ وہ جو پہلے سے ایمان والے، یا جو ندینہ آمنوں سے تو خطاب کیا گیا، تو اہل ایمان ہی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کو تازہ کرو، اپنے گریوانوں میں جھانک کر دیکھو، اپنے قلب کو ٹٹولو، دل کی گہرائی سے اس بات کو نکالو اور دیکھو کہ ایمان کس درجے کا ایمان ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے کے بعد لمبی تان کر سو جانا، خواب و غفلت کے اندر مدہوش ہونا، دنیا اور اس کے اندر گم ہو جانا، اور خدا اور اس کے رسول اور اس کے احکامات اور اس کی دیوی ہدایات اس سے بے پرواہ ہو جانا، یہ زندگی ہے۔ تو پھر تؤمنون باللہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، کہ پھر اے ایمان والوں اللہ پر ایمان لاؤ اور پورے کے پورے اسلام کے اندر، پورے کے پورے دین کے اندر داخل۔ یعنی میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ ایمان میں اخلاص اختیار کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی کس کس عنوانات سے اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے ہماری نگاہیں اگر تلاش کرتی ہیں تو صحابہ کی زندگیوں ہی میں اس کے نمونے نظر آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ سابقا نجوم، کہ میرے تمام صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند، تم ان میں سے جن کی بھی رہنمائی حاصل کرو گے، جس کا بھی اتباع کرو گے، اپنے آپ کو راہ راست پر پاؤ گے، صحیح منزل پر پہنچتا ہوا، نشانات منزل دیکھتے ہوئے، کشا کشا جانے پہ منزل دبا دبا اپنے آپ کو پاؤ گے، تو تؤمنون باللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی بات ہو، اور جس جس حوالے سے میں نے عرض کیا کہ جن جن عنوانات سے بات ہو، تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو واقعہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جو اپنی طبیعت سے بیزار سے نظر آتے ہیں اور یہ پکارتے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ حنزلہ مناسب ہو گیا، اور صدیق اکبر دوڑ کر پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ حنزلہ یہ تمہاری زبان سے میں نے کیا سنا، تو کہا کہ نہیں، جو کچھ میں نے کہا حنزلہ کا یہی حال ہے۔ حضور کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو ایمان زمین و آسمان کی خبریں جب وہاں پر سنتا ہوں تو ایمان بلیوں اچھلتا ہے، اور آپ کی مجلس سے رخصت ہوتا ہوں تو کیفیت کچھ اور اپنے اندر پاتا ہوں، منزلہ مناسب ہو گیا ہے۔ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ سننے کے بعد تسلی دیتے ہیں، شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں، اور یہ یقین دلاتے ہیں کہ نہیں، خدا کی قسم نیکی کے پرہیزگاری پر کہ ایمان کے راستے پر، لیکن تؤمنون باللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، دراصل یہی وہ کیفیت کہ جو انسان کو اس دنیا سے بیزار بھی کرتی ہے اور اپنے بارے میں خدازار بھی بناتی ہے۔ چوکنا خبردار رہنے والا کہ وہ ہر لمحے اس بارے میں فکر مند ہو کہ کوئی ایمان کی اس پونجی پر نقب لگانے والا، کوئی اس ایمان کی پونجی کو اٹھا کر لے جانے والا، کوئی اس ایمان کے خدا اور رسول کے ساتھ تعلق میں خلل ڈالنے والا تو نہیں ہے، اور اگر کہیں ذرہ برابر یہ کیفیت نظر آئے تو کار اٹھتے ہیں کہ انزلہ مناسب ہو گیا ہے۔ تو نون اب اللہ اور رسول ہی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، یہ صاف شفاف ایمان ہے، یہ گہرا پکا اور پختہ ایمان ہے، اور ایسا اخلاص کے اندر رچا بسا ایمان کہ یہ انسان کو حاصل ہو تو پھر یہ دنیا ہیچ، پھر ہر چہار طرف ادھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، بس تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کروں گا۔ اس دنیا کے ساتھ انسان کا معاملہ کہ رہنے کی جگہ تو بلا شبہ یہ ہے کہ آدمی اسی میں سے کمائے اور اسی میں سے بنائے اور اسی میں سے لٹائے اور اسی میں سے آگے لے جائے اور اسی کو اپنی متائے حیات یعنی آخرت کی جمع پونجی بھی اس کو قرار دے، بس یہ ایمان مقصود ہے۔ اس لیے اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ کہ جس خدا کو تم اپنا رازق جانتے ہو، جس کو اول و آخر کہتے ہو، جس کو علیم و خبیر کہتے ہو، جس کو سمیع و بصیر کہتے ہو، شرق سے زیادہ قریب کہتے ہو، کیا واقعی دل سے بھی اس کو مانتے ہو؟ کتنی دفعہ جب رزق کے معاملات آتے ہیں تو واقعی خدا کو ہم نے اپنا رازق سمجھا، کسی کو بتانے کی بات تو نہیں، ابھی تو مہلت عمل باقی، یہ بتانے کا مرحلہ تو بہت بات کا، لیکن وہ مرحلہ تو آنا، یعنی اس سے کس کو مفر، کس کو وہاں تک نہیں پہنچنا کہ پھر یہ پوچھا جانا ہے کہ جب جب رزق کی بات آتی تھی تو آدمی خود ہی اپنا رازق بن بیٹھتا ہے، آدمی نہ معلوم کس کس کو مشکل کشا، نہ معلوم کس کس در کا بھکاری، نہ معلوم کس کس در کا پجاری، نہ معلوم کس کس چوکھٹ پر سجدہ ریز، نہ معلوم کہاں کہاں کی سفارش، نہ معلوم کہاں کہاں کی رشوت، نہ معلوم ادھر سے اور ادھر سے کلاوے زمین و آسمان سے ملا کے یہ چاہتا ہے کہ ویسے تو ٹھیک ہے رازق ہوئی اور کیا کیا جائے گا اس دنیا میں، پھر آدمی تانا بانا خود ہی ملتا ہے، اور آدمی ہر انسان اس قدر بڑا مدبر، اتنا بڑا دانشور، اپنا کیس خود اچھا پیش کرنے والا وکیل، جب اپنا کیس خود ہی کسی عدالت میں اس کو اور اپنے ہی نفس کی عدالت میں پیش کرنا پڑ جائے تو یہ نفس تو مقدمہ خوب لڑا کرتا، رازق تو اسی کو مانتا ہوں، لیکن اور اگر، اور اس لیکن اور اگر کے اندر تو بڑی دنیا آباد ہے، چاہو تو شمال کو نکل جاؤ، چاہو تو جنوب کو نکل جاؤ، اور ہر چہار طرف، تو تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ذرا دل کی گہرائی میں کبھی اپنے آپ کو دیکھو اور جھانک کر دیکھو کہ واقعی تم اس خدا پر ایمان رکھ کے یہ سمجھتے ہو کہ اب دنیا سے بے نیاز ہو گئے، مستغنی ہو گئے ہو، وہ دے گا تو تم کو مل کر رہے گا، کوئی دروازے بند کرنے والا روک نہ سکے گا، وہ نہ دے گا تو سب مل کر دینا چاہے، یہ الفاظ کتنے بھلے، کہنے والے نے کہہ دیا بڑی آسانی سے کہہ دیا، سننے والے نے سن لیا بڑی آسانی سے، کانوں کے ذریعے پہنچ گیا، لیکن ذرا سا سوچیے کہ اس کے اندر کیا کچھ پنہا ہے۔ تو منون اب اللہ اور رسول، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ کی ذات گرامی کے اندر بہترین نمونہ اسوہ، پوری زندگی کی رہنمائی، پل پل کی رہنمائی، کہ آپ نے سر میں کنگھی کرنے سے لے کر پیر میں جوتی پہننے تک کے آداب سکھائے ہیں، لیکن ہم نے بس یہیں پر ختم کر دیا کہ ہاں سر میں کنگھی ویسے ہی کریں گے، پیر میں جوتی ویسے ہی کریں گے، لیکن پھر آنکھیں کیا دیکھیں اور ہاتھ کیا کریں اور دل و دماغ کیا سوچیں اور علوم کون سے حاصل کریں اور پیٹ میں کیا کچھ ڈالیں اور کیسے اس کو لوگوں تک پہنچائیں اور قوت و توانائی کیسے حاصل کریں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو عشق مصطفیٰ کی اور حب رسول کی بات کرتے ہیں اور نظام مصطفیٰ کی اور دامن مصطفیٰ کی اور شفاعت مصطفیٰ کی اور حوض کوثر پر جامع مصطفیٰ کی اور نہ معلوم کن کن حوالوں سے، تو سچی بات یہ ہے کہ الفاظ تو بڑے بھلے اور سہانے اور پیرایا بیان بہت عمدہ، لیکن تؤمنون باللہ ورسول ہی کا تقاضا یہ کہ آدمی ڈوب کر یہ سوچے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو اپنایا جائے، یعنی عشق مصطفیٰ اس کے علاوہ کس چیز کا نام ہے کہ آدمی کے علم میں بس یہ بات آ جانا کافی ہو کہ فلاں عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، بس اس کے بعد جو ترک کرنا ہو وہ ترک کر دیا جائے، جو اختیار کرنا ہو وہ اختیار کر لیا جائے، کوئی لمبی چوڑی تفصیل اس کی نہیں ہے پھر حب مصطفیٰ کی، بلکہ حب مصطفیٰ تو بات کی بات ہے، یہ تو ایمان کی بات ہو رہی ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے تو یہ بنیادی کلیا ہے، کہ کوئی اندر سے ٹوکنے والا موجود ہو، خبردار کہنے والا موجود ہو، کوئی چور نقب لگا رہا ہو تو ہر چار طرف آہٹ پاس پتہ بھی گرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ مجھے کسی نے ٹوکا. تو جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا وہ خدا سے کم از کم اتنا تو ڈرے گی جتنا چور کسی چوکیدار کی آہٹ سے یا کسی پتے کے گرنے سے ڈرا کرتا ہے کہ شاید مجھ کو تو کسی نے نہیں دیکھا. جو خدا کی نافرمانی کے اندر ڈوب جائے اور ڈوب ڈوب کر نافرمانی کرے اور کبھی اس پہلو سے دل کے اندر تنگی بھی محسوس نہ کرے کہ اس نے نافرمانی کی اور کسی نے کیا تو کہا ہے کہ گناہ کو نہ دیکھو کہ کتنا چھوٹا ہے, اس خدا کی کبریائی کو دیکھو کہ جس کی نافرمانی کی انسان جسارت کر رہا ہے. یعنی وہ خدا تو بہت بڑا ہے جس کی نافرمانی کی جاتی ہے. چاہے نافرمانی کی قسمیں لوگوں نے بیان کر دی ہوں چھوٹی اور بڑی, تو تؤمنون باللہ ورسولہ, اللہ پر ایمان اور اس کے رسول پر ایمان, وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں مال سے اور جان. یعنی بڑی بات ہے. یعنی ذرا سا انسان سوچے تو یہی تو دو چیزیں ہیں اس کے پاس, ایک مال ہے اور ایک جان. اور کب سے دنیا بنی ہوئی ہے یہ حالت ہونے کو آئی ہے, آج تک انسان طے نہیں کر سکا ہے کہ مال زیادہ قیمتی ہے یا جان زیادہ قیمتی ہے. جب جان زیادہ قیمتی نظر آتی ہے اس کو تو آدمی کہتا ہے کہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ, جب مال زیادہ قیمتی لگتا ہے تو کہتا ہے کہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے. اور وہ ایک سائیکل, صبح اٹھتا ہے وہ اندھیرے گھر سے نکلتا ہے, آٹھ دس بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے حسب توفیق اوور ٹائم بھی کر کے سولہ گھنٹے اپنے آپ کو کھلاتا ہے مال بنانے کے, اور پھر ذرا سا بیمار پڑ جائے اور چھینک آ جائے تو مال اپنے اوپر لگاتا ہے جان بنانے کے. یعنی مال سے جان بناتا ہے, جان سے مال بناتا ہے, پھر مال سے جان بناتا ہے. یعنی اسی گردش کے اندر کولو کی بیل کی طرح گھومتا رہتا ہے. جب مال عزیز ہوتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ مہاراج جان رہے گی تو, یا جان عزیز ہوتی ہے تو جان رہے گی تو مال بھی بن جائے گا. یعنی جب سے دنیا قائم ہے کسی بھی انسان سے پوچھ لیجیے, تاریخ کے تجربے نے یہ ابھی تک نہیں بتایا ہے اس انسان کو کہ مال زیادہ قیمتی ہے جان ہے. لیکن یہاں تو دونوں ہی چیزیں مانگ لی گئیں, فتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, یہ جو کل تمہاری زندگی متاع حیات, یہ جو اوڑھنا اور بچھونا, یہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک, یہ جو تراوٹ دلوں, یہ جو سکون قلب کا, یہ دولت جھمجھم کرتی ہوئی دولت, یہ مختلف عنوانات سے دولت کے عنوانات بدل گئے ہیں. پہلے لوگ گڑھے کے اندر رکھا کرتے تھے, مٹکوں سے نکالا کرتے تھے, گن گن کر تول تول کر خوش ہوا کرتے تھے. اب تو اس کے بہت سے طریقے, تو بہت ترقی یافتہ لوگ ہیں نا. تو ہم نے دولت کو سمیٹنے کے, دولت کو بٹورنے کے, دولت کو آنکھوں کے سامنے رکھنے اور ٹھنڈک پر تراوٹ پہنچانے کے بہت سے طریقے ایجاد کرنے میں, کسی کا حوالہ نہیں دے رہا, ہم سب خوب ماشاء اللہ جانتے ہیں اس کو. فرمایا جا رہا ہے کہ جان اور مال دونوں ہی ہیں کسی اور حقیقت یہ کہ جب تک یہ فلسفہ آدمی سمجھ نہ لے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصور مال بھی بتایا ہے کہ مال کیا چیز ہے. یعنی افراد و تفریح ہم سبھی کرتے ہیں, جب بات یہ کرنی ہوتی ہے کہ مال کچھ قناعت کرو تو لوگ کہتے ہیں صاحب کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے, دوسرا موضوع چھوڑ, حالانکہ وہ عنوان علیحدہ, قناعت کا عنوان ہی علیحدہ, وہ کمانے اور کھانے کا دونوں کنفیوز کر کے نتیجہ کچھ اور نکال لیتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصور مال بھی دیا ہے, تصور جان بھی دیا اور بتایا ہے کہ مال, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, صحابہ حلقہ بنائے بیٹھے ہیں. آپ نے پوچھا کہ لوگوں تم میں سے کون ہے کہ جو مال اپنے لیے جمع کرنا پسند کرتا ہے, اپنے ورثہ کے لیے؟ لوگوں نے کہا کہ حضور ہم تو مال اپنے ہی لیے اکٹھا کرتے ہیں, اپنے لیے نہیں اکٹھا ہو پاتا تو ہم لوگوں کے لیے ورثہ کے لیے کیا جمع کرنا پسند کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن انسان کے لیے کیا ہے سوائے اس کے کہ جو اس نے پہنا اور بوسیدہ کر دیا, جو اس نے کھایا اور ختم کر دیا, اور جو اس نے عمل کیا اور آگے بھیج دیا, اس کے بعد تو جو کچھ ہے وہ پیچھے رہ جانے والا, اس کے کام تو نہیں آنے والا. لیکن یہ سب کچھ جاننے کے لیے دانائی کی بہت زیادہ دانش کی ضرورت نہیں ہے مقدار کی, کہ آدمی یہ سمجھے کہ مال اس کا پیچھے رہ جانا, لیکن سامان سو برس کا کل کی خبر نہیں کہ مقدار آدمی جمع تو اتنے کرتا ہے, یہ گرمی کے کپڑے, یہ سردی کے کپڑے, یہ صبح کے کپڑے, یہ شام کے کپڑے, اس کے ساتھ میچ کرنے والے, یہ اس کے ساتھ میچ کرنے والے, یعنی بہت سارے ایسے مل, میں شاید کچھ زیادہ بات کر رہا ہوں لیکن بے تکلف اس لیے ہوں کہ اپنوں کے مجلس سے بیٹھا ہوں. یعنی شاید بہت سے کپڑے ایسے مل جائیں گے جو دو تین سال سے نہیں پہنے, موقع نہیں آتا, مطلب کہ شیروانی کو پہنا, پھر اس کو پہنا, پھر اس کو پہنا, پھر اس کو کیا, پھر اس ٹوپی کو اس سے میچ کیا, پھر اس جوتے کو اس سے میچ کیا, پھر اس کو کیا, اس کی باری نہیں آئی. لیکن بازار گئے تھے تو وہ اچھا نظر آیا. یعنی بازار کی اپنی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے. یہ جو آج کل بازار ہے دنیا میں, جو نیا لوگوں سیلسمین شپ لوگوں نے اختیار کی ہے, وہ اپنے فن کے اندر مہارت حاصل کر رہے ہیں کہ کیسے مال بیچ دیا جائے. کہ آپ لینے تو جاتے ہیں ماچس کی ڈبیا اور ساری دنیا خرید لاتے, ارے وہ بھول گیا ماچس کی, کوئی یاد ہی نہیں صاحب. اس طرح ٹیمپٹیشن کی ہے, خرید لوگوں لال رنگ کی لے لو, پیلے رنگ کی لے لو, نیلے رنگ کی لے لو, یہ ہرے رنگ کی ضرور دینا, میں فلاں چیز پھر اس کو بھی دے دینا, اور وہ تو بول رہی تھی, وہ تو خاموش آدمی لے آتا ہے بہت ساری. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار جانے کی بھی دعا سکھائی,
وہ جو ٹیمپٹیشن آدمی کو ہوتی ہے نا کہ یہ بھی اور وہ بھی, اور وہ بہت سارا سامان لا کر بھی آدمی رکھ دیتا ہے جو پھر یاد ہی نہیں آتا کہاں رکھ دیا ہے, جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر بازار سے دوبارہ لے آتے ہیں. وہ جب کبھی گھر اٹھتا ہے نا سامان سمیٹا جاتا پھر ارے یہ کمال یہاں رکھا ہوا تھا, اس کو تو کئی دفعہ تلاش کیے یہ نہیں ملا. خیر میں شاید آگے نکل رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے پاس کیا رہ جانا, مجھے اس نے کھایا اور ختم کر دیا, وہ جو اس نے پہنا اور بوسیدہ کر دیا, اور مجھے پھر وارڈ روبوں میں لٹکا رہ گیا, اس کا حساب دینا ہے. اس لیے کہ بہت سارے لوگ تو ننگے رہ گئے, بہت سارے لوگوں نے سردی گزار دی, اس طرح کے بھارت مناسب لباس نہیں تھا, بہت سارے لوگوں نے برسات اور گرمی گزار دی, اس کی ذمہ داری میرے آپ پر ہی آئے گی نا, اور کس پر آئے گی, لمحے پر تو نہیں آئے گی. انہوں نے تو اپنا ایک نظام دیا ہے کہ اس کو نافذ کرو, وہ نافذ ہوگا تو سب کو ملے گا, ورنہ پھر سارا معاملہ جو ہے. بہت سارے لوگ نہ معلوم کہاں کہاں پہنچ گئے, کن کن تقاریب میں کن کن جگہوں پر وہ آئے اور وہ مناسب پراپرلی ڈریس نہیں رہ سکے, تو ذمہ داری تو میری اور آپ ہی کی ہے. تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ ملے گا, یعنی جس سے خود چل کر نہیں جایا جاتا, چار چار آدمی جس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں, وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال میرا, میرا مال, میرا مال, میرا مال, یعنی جس کو چار آدمی اٹھا کر لے جاتے ہیں اور بمشکل دو گز اس کو دیتے ہیں, باقی سب اتار لیتے ہیں. اگر اچھے قسم کا تھری پیس سوٹ بھی وہ پہنے ہوئے اور بہت عمدہ شیروانی, اتار لیں گے, لے جانے نہیں دیں گے اس کو, کہ یہ ہمارا مال ہے ہمارے پاس چھوڑ جائے, دو گز اس کو دیتے ہیں بمشکل. اس کا حال یہ ہو کہ وہ دنیا بھر سے جمع کرتا پھرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصور مال بھی بتایا. آپ ایک مرتبہ ازواج مطہرات میں سے, یعنی اپنے گھر پہنچے اور ازواج مطہرات میں سے جو بھی تھی ان سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے, انہوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ, آج ایک بکری ذبح کی گئی, اس کا بقیہ حصہ تو اہل محلہ میں عزیزوں میں رشتے داروں میں غریبوں میں تقسیم کر دیا گیا, دس کا ایک ٹکڑا باقی. دیکھیے آپ نے کیا فرمایا, آپ نے فرمایا کہ جو دے دیا گیا وہی دراصل باقی ہے, جو رہ گیا وہ کس کے کام آنا, اصل انویسٹمنٹ. دیکھیے آپ تعلیم دے رہے ہیں, آپ تربیت دے رہے ہیں, تصور مال بتا رہے ہیں, مال سے محبت کے گر سکھا رہے ہیں, مال کب کام آنا ہے وہ بتا رہے ہیں, کہ جو رہ گیا وہ کس, جو دے دیا گیا وہی دراصل باقی. ہمارا تصور تو یہ نا کہ جو رہ گیا وہی باقی, جو رہ گیا جو میرے پاس ہے, میری جیب میں, میرے گھر کے اندر, میرے بینک کے اندر ہے, وہ میرا ہے نا, باقی تو پھر. حضرت بزرگ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے, مجلس میں ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے, اپنے ملازم کو آواز دی اور اس سے کہا کہ جاؤ اور جا کر میرے اونٹوں میں سے جو سب سے بہتر اچھا عمدہ اونٹ ہے وہ جا کر خدا کے راستے میں قربان کر. ملازم گیا, کچھ دیر بعد آیا, آ کر اس نے اطلاع کی کہ حضور میں نے کام کر دیا آپ کا. تھوڑی دیر کے بعد اپنے گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو سب سے اچھا عمدہ اور فربے قسم کا اونٹ تھا وہ ویسے ہی زندہ سلامت کھڑا ہوا ہے. پوچھا کہ یہ کیا تو نے کیا, میں نے تجھ سے کہا تھا کہ اچھا اونٹ قربان کر دیجیے اور یہ تو یہاں کھڑا ہوا ہے زندہ سلامت. اس نے کہا کہ حضرت یہ تو وہ اونٹ ہے کہ جس پر آپ سواری کرتے ہیں, ضرورت کے وقت آپ کے کام آتا ہے, اس لیے اس کو میں نے چھوڑ دیا, ایک دوسرا اونٹ میں نے قربان کیا. فرمانے لگے کہ ارے نیک بخت, تجھے معلوم ہی نہیں کہ مجھے ضرورت کس دن اس اونٹ کی آنی, میں تو اس دن کی ضرورت کا خیال کرتا ہوں اور تجھ سے کہا تھا کہ اس کو قربان, تو آج کی ضرورت کا خیال, اس کا تصورات ہی کا ایسا, یعنی تصورات کی دنیا درست ہو جائے تو منون باللہ و رسولہ کے بغیر درست نہیں ہوگی. اللہ اور اس کے رسول پر پختہ ایمان اور حقیقی ایمان, باشگاہ صاف اور سچا ایمان, پھر ترجیحات بدل جاتی, پھر سوچ کے زاویے تبدیل ہوتے ہیں, نقطۂ نگاہ انسان کا تصور, تمام چیزیں تبدیل ہو جاتی, دنیا وہی رہتی ہے اسی طریقے سے خوشنما رنگین نظر آتی, لیکن انسان کی ترجیحات لینے اور دینے کے پیمانے بدل جاتے ہیں. یا تو پتہ نہیں لگتی ہے نہیں لگتی, تو گزر جائے کہ وہ ذرا جمع کر رہے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر کی صفائی کا بہت اچھا موقع ہے, ٹوٹے ہوئے جوتے, پھٹے ہوئے کپڑے اور بھوسی ٹکڑے, یعنی معلوم کہاں کہاں سے لوگ نکال کر لاتے ہیں, آج گھر ماشاءاللہ بالکل صاف ستھرا ہو گیا, کب سے پڑے ہوئے تھے, کوئی پہننے والا نہیں تھا اب اس کا, میں نے سوچا وہاں مل جائے گی, یہی ملے گا وہاں پر, یعنی جب وہاں پہنچیں گے تو ٹوٹے ہوئے جوتے اور پھٹے ہوئے, یہی دیا تھا نا ہم نے بچا ہوا کھانا, اور آپ نے ننے منع ہاتھوں سے بسکٹ نکال کر باپ کو دے تو باپ چلنا ہے کہ دیکھو میرا بیٹا کتنا پیارا, اس نے مجھے کھانے کو دیا ہے, حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ وہ بیٹا کیا کھانے کو دے گا اپنے باپ, لیکن وہ اس کے نمبر بڑھانے والی, اس کے درجات اونچے کرنے والی, معاشرے میں اس کا نام تھا میرا بیٹا مجھے اس نے بسکٹ کھانے کو دیا, وہ بھی لوگ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہاں واقعی بہت پیار. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جب یہ کہہ رہا ہے کہ کون مجھے قرض دیتا ہے تو بھلا اس کو قرض کی ضرورت ہے, وہ ہم ہی سے کہہ رہا ہے کہ اپنے درجات اونچے کر, اپنا مقام پیدا کر, اپنے ایمان کا ثبوت پیش کر, اگر نہیں سمجھ سکے ہو تو سمجھا رہا ہوں تم کو کہ اس راستے پر چل پڑو, اٹھ کھڑے ہو,
اور جانب منزل چل چل کر بلا کر وہاں پہنچ جاؤ کہ جو واقعی تمہاری منزل ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر اگر تم کچھ علم رکھتے ہو. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. یعنی یہ تو اس کا مثبت پہلو اس تجارت، کہ آپ نے ان اصول ہائے تجارت کو اپنایا تو یہ کچھ ملے گا نفع اس کا. اس کے علاوہ بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کون سے منفی پہلو ہیں جو اوجھل ہو جائیں. یغفر لکم ذنوب، گناہوں کی معافی کا اعلان. ادھر انسان نے طے کیا کہ اب اسی راستے پر چلنا، جو زندگی گزر گئی جیسی کچھ بھی گزر گئی، بس اعلان وہاں سے بھی ہوا کہ ہم نے تمہارے گناہ معاف، پروانے وہاں سے بھی جاری ہوئے کہ مغفرت کے پروانے لے کر کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، اس دروازے سے چاہو اس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. یغفر لکم ذنوب ویدخلکم جنات تجری، جنتوں کے اندر داخل ہو، صاف ستھرے مکانات، نہریں بہتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے اور ایک جنگ سے قیدی پکڑ کر لائے جا رہے ہیں، ان میں ایک عورت بھی پکڑ کر لائی گئی، لیکن وہ عورت بہت چیخ چلا رہی تھی. لوگوں نے غور سے سنا تو کہہ وہ یہ رہی تھی کہ ارے میرا بچہ، میرا بچہ پیچھے رہ گیا ہے، تو اس کے مطابق کتنا ڈھالا وہ تجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں یہ جہاد جو جان سے اور مال سے دونوں سے ہوتا ہو، تب کہیں یہ چاروں شرائط تجارت کی پوری ہوتی ہیں. یعنی اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان اور جان سے اور مال سے جہاد. پھر فرمایا گیا کہ ذالکم خیر لکم من کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم کچھ علم رکھو. حضرت ابو دادا کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، سوچتا ہوں کہ کہہ دوں آپ کے سامنے. حضرت ابو دادا انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی گزرے ہیں، کوئی بہت مشہور صحابی نہیں ہیں، عام صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں. دادا ان کی بیٹی کا نام، چھوٹی سی بچی تھی، اس لیے ابو دادا مشہور ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. وہ آیت اتری منظر ندی یقرض اللہ قرض الحسنا، کون ہے جو اپنے رب کو قرض دینے والا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر لوٹا کر واپس کرے. سنا تو حیران تھے، پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگ رہا ہے؟ کچھ حیران بھی ہوئے اور کچھ اندر ہی اندر کوئی مسرت اور خوشی کے آثار بھی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ابو دادا، اللہ تعالیٰ قرض مانگتا ہے اور اسے کئی گنا بڑھا کر لوٹانے کی بات کرتا ہے. حالات مسلمانوں کے مقبوض تھے، جنگیں درپیش تھیں، کفار سے سامنا کبھی یہاں کبھی وہاں، لہذا مسلمانوں کی اجتماعیت کو فنڈس کی ضرورت تھی کہ ان کی بنیاد مضبوط ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے قرض مانگ رہا ہے، یعنی قرض کہہ رہا ہے اس کو جو اس کے راستے میں تم دو گے، اور اسے کئی گنا بڑھا کر لوٹانے کی جنتوں کی بشارت اور انعامات کا تذکرہ کر رہا ہے. بہت خوش ہوئے. ایک روایت میں آتا ہے یہ بھی کہ یہ بھی پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول، اگر میں نے اللہ کو قرض دیا تو میرے ساتھ میری بچی بھی جنت میں جائے گی نا؟ پھر دادا کا نام لیا تو اس کے لیے بھی بشارت. دیکھیں نا، بچوں کی فکر تو ہم کو بھی ہے، لیکن ذرا دوسری فکر ہے، ان معنات بدل جاتے ہیں. بہت فکر ہے ہمیں اس کے، 15 سال 16 سال، ان کے کیریئرز کیا ہوں، ان کے مستقبل کیا ہوں، ان کی دنیا کیسے، کس کو، کس باپ کو فکر نہیں. لیکن دادا کو جب جنت کی بشارت بظاہر دی جا رہی ہے تو انہیں، ابو دادا کو تو فکر ہو رہی ہے دادا کی، کہ حضور میری بچی بھی میرے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ بھی اس میں ساتھ. کہا کہ اچھا ذرا اپنا ہاتھ تو آگے کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کیا، حضرت ابو دادا نے آپ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ اور کہا کہ اللہ کے رسول گواہ رہیے کہ میرا وہ باغ جس میں 800 کھجور کے درخت، میں نے اللہ تعالیٰ کو قرض دیا. اس کے بعد مجلس سے اٹھتے ہیں، اپنے باغ کی طرف چلتے ہیں اور باغ کے اندر داخل نہیں ہوتے ہیں، باہر ہی سے پکارتے ہیں کہ اے دادا کی ماں، باغ سے باہر نکل آؤ کہ میں نے یہ باغ اللہ تعالیٰ کو قرض دیا. اور وہ بھی دادا کی ماں جو تھی، وہ آخر ابو دادا کی بیوی تھی، وہیں سے پکار کر کہتی ہیں کہ اے دادا کے باپ، تم نے بڑا اچھا سودا کیا اور اپنے بچوں کو لے کر باپ سے باہر نکلا. اب ذرا سوچیے کیا واقعہ، چند الفاظ میں گزر گیا واقعہ. وہ باغ ان کی زندگی بھر کی پونجی ہے، وہی ان کی متاع حیات ہے، وہی ان کا نشیمن، آشیانہ، آسرا، سب چھپانے کی جگہ ہے، وہی بچی کا مستقبل ہے، وہی کیریئر ہے. کیا کھائیں گے بھائی، کہاں سے پہنیں گے، کیسے، میں کوئی عقل کی بات کرو نا آپ. لیکن اللہ کے رسول کے ذریعے سے بات سنتے ہیں، اللہ کی آیت کو سنتے ہیں، منظر نبی یقرض اللہ قرض حسنا، بس اس کی تفسیر بن جاتی ہے. فتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وأنفسکم، یعنی یہ صحابہ اکرام ان کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، ہمیں یوں لگتا ہے کہ شاید وہ کچھ اور کسی اور دنیا کے لوگ، یعنی ایسے ہی انسان تھے وہ، ان کو بھوک بھی لگا کرتی تھی، ان کے تن کو کپڑوں کی بھی ضرورت تھی، اور وہ اگر دھوپ میں نکل جائیں اور بارش میں نکل جائیں تو بارش میں بھیگا کرتے تھے، اگر بارش ہو رہی ہے، ایسا نہیں کہ بارش ہو رہی ہے وہ نکل جائیں تو بھیگتے نہ ہوتے، اور گرمی میں نکل جائیں تو گرمی نہ لگتی ہو، سردی میں چلے جائیں تو سردی نہ لگتی، یہ سب کچھ ہوا کرتا تھا، تن کو کپڑوں کی ضرورت تھی، سر کو چھپانے کی ضرورت، پیٹ کو بھرنے کی ضرورت، اسی طرح گوشت پوش کے انسان تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان کے پختہ ہوتا ہے تو پھر انسان ان راستوں کو تلاش کرتا ہے کہ کیسے ان راستوں پر چلے کہ جو اس کو جہاد کے لیے تن سے اور من سے اور دھن سے سب سے جہاد کرنے کے لیے اس کا آمادہ کرے، یعنی یہ جو پیرایا بیان ہے بات سے بات نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرض مانگ رہا ہے، اب یہ خود بڑا پیارا بھلا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھیں نا اپنے بندوں سے کیسے کیسے طلب کرتا ہے، ورنہ بھلا سوچیے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو قرض دے سکتا ہے، یعنی جس کے دیے سے انسانوں کو میسر، جس کی عطا اور بخشش کا صلہ ہے کہ ہماری جیبوں کے اندر کچھ موجود ہے اور ہمارے گھر بھرے ہوئے ہیں، وہ بھلا اللہ تعالیٰ کو کیسے قرض دے گا، یعنی اس کی مثال اگر کوئی دی جا سکے تو کسی نے کیا خوب مثال دی ہے، اور وہی اس کی مثال ہو سکتی ہے کہ جیسے کہ کوئی باپ اپنے چھوٹے سے بچے کو گود میں لے اور اس کے منہ میں بسکٹ دے اور پھر کہے کہ بیٹا اس میں سے تھوڑا سا ہم کو بھی دے دو، اور جب بیٹا اپنے ننھے منہ ہاتھوں سے بسکٹ نکال کر باپ کے منہ میں دے تو باپ چلائے کہ دیکھو میرا بیٹا کتنا پیارا، اس نے مجھے کھانے کو دیا ہے، حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ وہ بیٹا کیا کھانے کو دے گا اپنے باپ، لیکن وہ اس کے نمبر بڑھانے والی، اس کے درجات اونچے کرنے والی، معاشرے میں اس کا نام تھا میرا بیٹا مجھے اس نے بسکٹ کھانے کو دیا ہے، وہ بھی لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہاں واقعی بہت پیار، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جب یہ کہہ رہا ہے کہ کون مجھے قرض دیتا ہے تو بھلا اس کو قرض کی ضرورت ہے، وہ ہم ہی سے کہہ رہا ہے کہ اپنے درجات اونچے کر دو، اپنا مقام پیدا کر دو، اپنے ایمان کا ثبوت پیش کر دو، اگر نہیں سمجھ سکے ہو تو سمجھا رہا ہوں تم کو کہ اس راستے پر چل پڑو، اٹھ کھڑے ہو اور جانب منزل چل چل کر بلا کر وہاں پہنچ جاؤ کہ جو واقعی تمہاری منزل ہے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم کچھ علم رکھتے ہو، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم، یعنی یہ تو اس کا مثبت پہلو اس تجارت کہ آپ نے ان اصول ہائے تجارت کو اپنایا تو یہ کچھ ملے گا نفع اس کا، اس کے علاوہ بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کون سے منفی پہلو ہیں جو اوجھل ہو جائیں، یغفر لکم ذنوبکم گناہوں کی معافی کا اعلان، ادھر انسان نے طے کیا کہ اب اسی راستے پر چلنا، جو زندگی گزر گئی جیسی کچھ بھی گزر گئی بس اعلان وہاں سے بھی ہوا کہ ہم نے تمہارے گناہ معاف، پروانے وہاں سے بھی جاری ہوئے کہ مغفرت کے پروانے لے کر کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، اس دروازے سے چاہو اس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری جنتوں کے اندر داخلے کی، صاف ستھرے مکانات نہریں بہتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے اور ایک جنگ سے قیدی پکڑ کر لائے جا رہے ہیں، ان میں ایک عورت بھی پکڑ کر لائی گئی لیکن وہ عورت بہت چیخ چلا رہی تھی، لوگوں نے غور سے سنا تو کہہ وہ یہ رہی تھی کہ ارے میرا بچہ پیچھے رہ گیا ہے، تو میرے بچے کو مجھے لا کر دیا، ارے میرا بچہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عین اس منظر کو دیکھتے ہوئے، ذرا دیکھیے کیسے آپ نفسیاتی طور پر تربیت فرماتے ہیں، ایک عورت کی چیز کو پکار ہے، اور عورت بھی کیا ہے ماں ہے، اور وہ اپنے بچے کو پکار کر یہ نہیں کہہ رہی مجھے رہا کرو، کہہ رہی اس کو بھی قید کرو مجھ سے لا کر اس کو ملا دو، عین اس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ کہ کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے، یعنی یہ سوال تو ویسے ہی علمی طور پر بھی اکیڈمیکلی کسی سے پوچھ رہے تو کوئی ہر ایک یہ جواب دے گا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن جس پس منظر میں لوگ ماں کی چیخیں سن رہے ہوں، اس کی پکار سن رہے ہوں، بچے کے لیے اس کی ہڑک دیکھ رہے ہیں، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کر رہے ہیں، صحابہ نے کہا کہ حضور کوئی ماں اپنے بچے کو اور آگ کے اندر بھلا یہ کہتے ہیں ان کے، آپ نے فرمایا کہ ایک ماں کو اپنے بچے سے جتنی محبت ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان اور شفیق ہیں، تو بھلا وہ کیسے اپنے بندوں کو آگ میں ڈال سکتے ہیں، اللہ یہ ضرور ہے کہ کوئی بندہ اس سے رجوع تو کرے، کوئی اس سے طلب تو کرے، گریہ اوزاری تو کرے، کوئی اس کے دامن کو تھامے تو صحیح، کوئی پکڑے اور پکارے تو صحیح، پھر وہ مغفرت کرنے والا، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری، جنتوں میں داخل کرنے والا, کوئی اس سے رجوع کرنے والا ہو. یعنی اس پہلو سے اگر دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ تجارت کے جو اصول بیان کیے گئے اس میں مثبت پہلو بھی ہے اور منفی بھی. اس لیے کہ منفی کس کا ساتھ نہیں, یعنی جو بڑے پارسا ہوں گے ہم تو نہیں جانتے, جو بڑے مقدس ہستیاں ہوں گی, جو بڑے زاہد و عابد جن کی قسم کھائی جا سکے, اس دنیا میں جو رہتا ہے وہ اس دنیا کے حالات سے صبح اور شام جو یہاں پر کرتا ہے گناہوں میں اپنے دامن کو آلودہ بھی کرتا ہے, لیکن اس راستے کو جس نے اپنا لیا, اس جہاد کے راستے, خدا کے راستے میں شوق اور ذوق کے, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان, بھرپور ایمان کے راستے, یغفر لکم ذنوبکم بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے, گناہوں کی معافی کا اعلان بھی ہوتا رہتا ہے. یعنی فٹ نوٹس کے اندر آشیوں میں یہ گناہ آتے رہتے اور دھلتے چلے جاتے ہیں, اور متن کے اندر نیکیاں ہی لکھی چلی جاتی ہیں, اور وہی دراصل کتاب اعمال نامہ کہلاتا اور اس کے مطابق ہی انسانی زندگی بنتی ہے. ایک بات اور عرض کرتا ہوں, بات کو اپنی ختم کرتا ہوں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان ایک دفعہ لوگوں نے سنا کہ آپ پکار رہے ہیں, تو اس شخص کی خوشی کا حال کیا ہوگا, اس شخص کی مسرت کا حال کیا ہوگا. صحابہ کچھ حیران سے ہوئے اور پوچھا کہ حضور آپ کس کی خوشی اور مسرت کا ذکر فرما رہے ہیں, ہم بات کچھ سمجھے نہیں. آپ نے فرمایا کہ اس شخص کا, اس مسافر کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جو بیابان میں, جنگل ریگستان میں اپنے اونٹ کے اوپر چلا جاتا ہے, اونٹ کے اوپر اس کی کل کائنات سوار, اس کا دانا اور پانی بھی وہی ہے, اس کا کھانا اور پینا بھی وہی ہے, اس کے کپڑے اور لتے بھی وہی ہیں. کچھ دیر کے لیے اونٹ سے اترتا, نیچے دراز ہوتا, آرام کرنے کی خاطر لیٹ جاتا ہے, آنکھ لگ جاتی ہے, آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ کہیں نہیں, پریشان ہو جاتا ہے. جنگل بیابان ریگستان چاروں طرف دوڑتا ہے, آوازیں لگاتا ہے, پکارتا ہے اپنے اونٹ کو, لیکن اونٹ ہے کوئی سوئی تو نہیں, اونٹ کو تو نظر آئے کہ دور دور نظر نہیں آتا. بس اب اسے یہ لگتا ہے کہ موت چاروں طرف, موت کے مہین سائے منڈلاتے لگ رہا ہے, موت ہر چہار طرف سے بڑھتی ہوئی اس کو دکھائی دیتی ہے. اس ریگستان کی دن کی گرمی میں مروں گا, رات کی سردی میں مروں گا, بھوکا اور پیاسا مروں گا, کپڑے اور لگتے نہیں ہوں, یعنی کس کس طریقے سے, کن کن عنوانات سے موت آئے گی, یہ سارے عنوانات چاروں طرف بکھرے ہوئے اس کو نظر آتے. زندگی سے مایوس ہو کر بھاگ دوڑ چھوڑ دیتا ہے اور سوچتا ہے جب مرنا ہی ٹھہرا تو یہیں پر لیٹ جایا جائے, زندگی سے بیزار وہیں پر پڑ جاتا ہے, آنکھ لگ جاتی. آپ نے فرمایا کہ دوبارہ اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ وہیں کھڑا ہوا ہے اس کے سامنے, اسے وہ تلاش کر رہا. آپ نے پھر پوچھا کہ اس شخص کی خوشی کا کیا حال ہوگا, اس شخص کی مسرت کا کیا حال ہوگا جسے اپنا کھویا ہوا اونٹ ریگستان میں واپس مل جائے, یعنی جو موت کئی کئی دفعہ آ چکی وہ ٹل جائے اور زندگی زندگی دکھائی دے. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کہیں زیادہ مسرت, اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ خوش اور مہربان ہوتا ہے جب اس کا ایک کھلا ہوا بندہ, جب اس کا ایک بھٹکا ہوا بندہ, جب بھول بھلیوں کے اندر گم ہو جانے والا بندہ پھر لوٹ کر اس کے در پر آتا ہے کہ غلطیاں میری بہت ہیں, لیکن دامنے داغدار کے ساتھ اور دلے تار تار تیرے ہی دربار میں دوبارہ میں حاضر ہوا ہوں, اور تجھی سے میں طلب کرتا ہوں کہ یہ لاعمل میں نے طے کیا ہے اور اسی پر میں عمل کرنے والا ہوں. یہی لوگ ہیں جو پھر کامیابی سے سرفراز ہوتے ہیں, اور زندگی کا یہ وہ پروگرام ہے کہ جس کو اپنائے بغیر ممکن نہیں ہے کہ محض ان آیات کی تلاوت سے انسان بچ نکلے اور راستوں پر چل نکلے کہ جو نجات کے راستے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا.